أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام إني موجهك إلى أهل الكوفة وهذه كتبهم إلي فسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء فامضي على بركة الله حتى تدخل الكوفة فإذا دخلتها فأنزل عند أوثق أهلها وادع الناس إلى طاعتي واخذلهم عن آل أبي سفيان فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى بَيْعَتِي فَأَجِّلْ لِي بِالْخَبَرِ حَتَّى أَعْمَلَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ إن شاء اللہ تعالی. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. قیام مقدس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا مکی مرحلہ اس سلسلہ مجالس میں موضوع سخن تھا جو اپنی آخری فرصت ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اس قیام کا آغاز بہت پہلے سے کیا ہوا تھا. سب سے پہلا مرحلہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد شروع ہوتا ہے. اسی وقت سے سید الشہداء نے طاغوت کے خلاف قیام کے لیے میدان ہموار کرنا شروع کیا، لیکن وہ معاہدہ جو امام حسن علیہ السلام اور طاغوتی حکومت کے مابین تھا، جیسے امام نے فرمایا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، کہ یہ تلخ ترین اقدام جو شہادت سے بھی زیادہ ناگوار تر تھا، ساتھیوں کی کمزوری اور خیانت کی بنا پر امام کو انجام دینا پڑا. سید الشہداء علیہ السلام نے آغاز اپنے قیام کا اسی مرحلے سے کر دیا تھا. دوسرا مرحلہ امیر شام کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے مدینہ سے، جب یزید اور یزید کے والیوں نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا. انکار بیعت پر قیام کا دوسرا مرحلہ بھی شروع ہوتا ہے، اور قیام آمادگی سے نکل کر عملی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اس مرحلے میں مختصر وقت مدینہ میں گزرا، بہت کم وقت اور بیشتر وقت مکہ میں اس قیام کے لیے امام نے بسر کیا. مکہ میں قیام کے دوران لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا، دو چیزوں کی آگاہی، ایک اللہ کے نظام کی طرف دعوت اور دوسرا شیطانی و طاغوتی نظام سے لوگوں کو بیزار کرنا اور دور کرنا۔ مکہ کے قیام کے اثنا میں امام علیہ السلام نے جو دعوت خود دینا شروع کی اہل مکہ اور اہل قبلہ کو، جو حج کے لیے مختلف شہروں سے آ رہے تھے اور اکٹھے ہوئے تھے، وہی دعوت اپنے نمائندوں کو اور سفراء کو مکتوب شکل میں دی تاکہ دیگر شہروں میں بھی ابلاغ کریں اور پہنچائیں۔ وہ دعوت شہر شہر اور قریا قریا پہنچی، جس میں اہم مرحلہ کوفہ کی طرف نمائندہ و دعوت دینے والا سفیر انتخاب کیا، قابل اعتماد ترین شخصیت اور قیام حسینی کے ہراول سپاہیوں میں سے اور سپہ سالاروں میں سے حضرت مسلم ابن عقیل کا انتخاب فرمایا، ضروری ہدایات دے کر امام علیہ السلام نے کوفہ کے بارے میں آگاہی دے کر روانہ فرمایا کہ کس طرح یہ دعوت شروع کرنی ہے اور اپنے اس عمل کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے۔ یہ مرحلہ بھی طے پا گیا۔ سید الشہداء خود مکہ میں مصروف ہیں دعوت میں، لیکن اہل مکہ نے دعوت سنی نہیں۔ ہمدردی و غمخاری کی سید الشہداء کے ساتھ، باتیں سنی، خطبے سنے اور آخر میں گریہ و زاری بھی کیا امام کے لیے، اور امام کو روکنے کے لیے التجائیں بھی کیں، نصیحتیں بھی کیں، لیکن ساتھ دینے کے لیے کم تر تیار ہوئے۔ اور اسی طرح امام کے نمائندے مختلف شہروں میں گئے، انہوں نے دعوت امام پہنچائی، اس کا بھی نتیجہ کم و بیش وہی نکلا جو مکہ میں تھا، کم تر لوگ دعوت کے لیے آمادہ ہوئے۔ البتہ ہر سفیر کو ایک الگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے دشوار مرحلہ حضرت مسلم ابن عقیل کو پیش آیا۔ تیسرا مرحلہ سید الشہداء کی دعوت کا، یا چوتھا مرحلہ، مکہ سے روانہ ہو کر کربلا تک پہنچنا ہے، عاشورائی مرحلہ۔ یہ مرحلہ بہت اہم اور ضرورت ہے اس کی تفسیر و تحلیل کی، چونکہ واقعات کی حد تک معلوم ہے مومنین کو عاشورائی مرحلہ، کربلا کے اندر جو کچھ پیش آیا واقعات کی حد تک کم و بیش سب آگاہ ہیں، لیکن ان واقعات کی تفسیر اور ان واقعات کے اندر موجود اسرار، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا ہی ہے، وہ اسرار کم تر کھولے گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں ایسے مناظر کم نظر آتے ہیں جہاں لوگ نہضت حسینی و قیام حسینی کے مقصد سے آشنا ہوئے ہوں اور اس مقصد سے ہم آہنگ ہوئے ہوں اور اس مرحلے میں شامل ہوئے ہوں۔ اور اہم مرحلہ اس قیام کا عاشورہ کے بعد شروع ہوتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں زینبی مرحلہ، یا عاشورہ کے قیام کو ایک دائمی عالمی و عالمگیر نہضت کی شکل دینے کا مرحلہ۔ یہ مرحلہ بھی بہت اہم ہے جو آج سے شروع ہوتا ہے۔ وہ قیام جس کا آغاز مسلم ابن عقیل کی شہادت سے ہوا، اس کا پرچم، وہ پرچم جو مسلم ابن عقیل نے سب سے پہلے تھاما، روانہ ہوئے اور شہادت کو اپنی آغوش میں لیا اور خود شہادت کی آغوش میں گئے، وہ پرچم آج ایک عظیم تر ہستی کے ہاتھ میں آیا ہے، جناب زینب اولیا سلام اللہ تعالی علیہا کی۔ اور سید الشہداء نے جو بھی مرحلہ آغاز کیا، صرف 61 ہجری یا 59 ہجری کے لیے نہیں تھا، نہ صرف اہل مکہ اور اہل کوفہ کے لیے تھا، بلکہ پوری دنیا کے لیے، ہر شہر کے لیے، ہر انسان کے لیے، اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے یہ قیام شروع کیا ہے۔ ان مراحل میں شمولیت کا در کھلا ہے، جب بھی کوئی نسل چاہے ان مراحل میں شامل ہو، قیام حسینی میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن اسے اسی طرح سے شروع کرنا پڑے گا جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے قیام کو ترتیب دیا۔ پہلا مرحلہ جو امیر شام کی زندگی میں ہی شروع کیا، امام مجتبیٰ کی شہادت کے بعد کا مرحلہ، دوسرا انکار کا مرحلہ، عملی اقدام کا مرحلہ، تیسرا امت سازی اور شہروں کو آمادہ کرنا، نمائندے بھیجنا اور لوگوں کو دعوت دینا عملاً اس پیغام میں شمولیت کے لیے، اور پھر عاشورائی مرحلہ، اور پھر اس کے بعد زینبی مرحلہ۔ یوں نہیں ہوا کہ امام علیہ السلام نے حضرت مسلم کی ذمہ داری لگائی کہ آپ میری نمائندگی کریں، اور باقی شیعوں کو کہا کہ آپ فقط حضرت مسلم کا تذکرہ سنیں اور کریں، بلکہ حضرت مسلم کو کردار بنایا اور شیعوں کو کہا کہ اس کردار کو اپناؤ، اس کردار کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالو، اور اپنے زمانے میں سفارت و نمائندگی کرو حسین کی، اپنے زمانے کے مسلم ابن عقیل بنو۔ ایسا نہ ہو کہ فقط مکیوں کی طرح میرے ساتھ غمخاری کرو، ہمدردی کرو، لیکن میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، ایسے غمخار جو نصیحت تو کریں کہ نہ جاؤ، جن کو شہادت حسین کا دکھ ہو لیکن مقصد حسین کے ساتھ اتفاق نہ ہو، ایسے غمخار نہ بنو میرے۔ میں نے مسلم اس لیے نہیں کوفہ بھیجا کہ ایک مسلم فقط حسین کی نہضت کے اندر موجود ہو، بلکہ یہ ایک کردار ہے، یہ اسوہ ہے، یہ رول ماڈل ہے، مجھے ہر زمانے میں مسلم چاہیے۔ اگر یہ مرحلہ بخوبی طے ہوتا، عاشورائی مرحلے کا نقشہ بدل جائے گا۔ اگر یہ مرحلہ جس میں نمائندگی کا مرحلہ تھا، پیغام رسانی کا مرحلہ تھا، کوفی اگر وفا کرتے، ساتھ دیتے، پائیدار نکلتے، اور اہل مکہ و مدینہ بیداری کا ثبوت دیتے، عاشورا کسی اور شکل میں برپا ہوتا، عاشورا کا نتیجہ کچھ اور ہوتا، اور عاشورا کے بعد زینبی مرحلہ کسی اور صورت میں آج ہمارے سامنے ہوتا۔ لیکن پہلا مرحلہ جس میں حضرت مسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اہل کوفہ آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں، کوفیوں کی ناپائیداری اور کوفیوں کی بزدلی اور منافقت نے نہضت کا رخ کسی اور سمت کر دیا، عاشورہ کسی اور صورت میں ہونا چاہیے تھا، کچھ اور ہو گیا، لیکن اب عاشورہ سے عاشورہ نکلے گا، لیکن نتیجہ عاشورہ وہ ہوگا جو سید الشہداء کے مد نظر تھا، اطاعت امام اور طاغوت سے دوری. یوں نہیں کہ قیامت تک عاشورہ کا نتیجہ فقط قتل حسین ہی نکلے گا اور جشن یزید، یہ ہر عاشورہ کا نتیجہ نہیں نکلنا. ایک عاشورہ کا یہ نتیجہ نکلا تاکہ اس کے بعد عاشورہ کا نتیجہ کچھ اور ہو، اور وہ نابودی طاغوت و یزید اور برپائی نظام امامت و ولایت. یہ عاشورہ اس لیے ایسے برپا ہوا چونکہ امت تیار نہیں ہے، کوفی آمادہ نہیں ہے، مکی تیار نہیں ہے، مدنی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، غمخوار ہیں لیکن مقصد میں اور عمل میں شریک عمل نہیں ہیں، شریک قیام نہیں ہیں، خود بھی نہیں کچھ کرنا چاہتے اور امام کو بھی روکنا چاہ رہے ہیں، امام کو بھی دور کرنا چاہ رہے ہیں. یہ قیام اس لیے ہوا تاکہ کوفیت ختم ہو جائے، منافقت ختم ہو جائے، ناپائیداری ختم ہو جائے، بزدلی ختم ہو جائے. یہ 72 اسوے کربلا کے ہر ایک نقشہ بدل دے. اب مکی بے حس نہ رہے، مدنی لا تعلق نہ رہے، بصری بے خبر نہ رہے، اور یمنی لا تعلق نہ رہے، اور کوفی بے وفا نہ رہے. جو مراحل اس قیام کے انجام پائے ہیں وہ سب اس کے لیے تھے، اور خصوصاً اس قیام کے بعد زینبی مرحلہ قیام کا، جس نے عاشورہ کے مقصد کو احیاء کیا، زندہ رکھا، کربلا کو زندہ رکھا. اگرچہ بظاہر طاغوت جشن میں مصروف ہے اور چاہتا ہے کہ قیام سید الشہداء و شہادت سید الشہداء کو کچھ اور شکل دے دے، کوئی اور رنگ دے دے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے تمام زحمتیں، تمام محنتیں، تمام مشقتیں، تمام قربانیاں جو اس مرحلے، اس سے پہلے مرحلے کے میں انجام پا چکی تھیں، ان سب کو منزل مقصود تک پہنچایا، ان سب زحمتوں کا نتیجہ لیا. اگر بی بی نہ ہوتی اور یہ مرحلہ طے نہ ہوتا، نہ جانے بنو امیہ کیا رنگ پیش کرتے. جیسا آج بھی نظر آتا ہے، آج عاشور آپ نے بعض شہروں میں سنا ہوگا، یا ابھی بھی کراچی کے اندر عزا کے جلوس کے بعد جشن کا جلوس نکلتا ہے اس وقت بھی، اور تعداد میں شرکائے جلوس جشن کمتر نہیں ہوتے عزا کے جلوس سے. اگر لاکھوں لوگ عزا کے جلوس میں ہوتے ہیں یا ہزاروں لوگ، اتنے ہی فوراً بعد میں جشن کے جلوس میں بھی ہوتے ہیں، جو ابھی کراچی میں شروع ہو گیا ہوگا. عزا کے جلوس کو جلدی جلدی آگے بڑھاتے ہیں کہ اپنی منزل پر پہنچ کر اور عزاداری ختم ہو جائے، سوگوار و غمخوار گھر چلا جائے، اور جشن منانے والا آ جائے. جشن عاشورہ ہے، البتہ نام اس کو دیا ہے فتح سید الشہداء، امام حسین کی فتح ہوئی ہے، نام یہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً رسم بنو امیہ ہے. عاشورہ جشن کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. یہ بنو امیہ کا نقشہ تھا. عزیزان، ہم سب کے سب جہاں پر انبیاء رسول اللہ کی زحمت و محنت کے رہین منت ہیں، ہمارا کلمہ گو ہونا، مسلمان ہونا، ائمہ اطہار و خصوصاً سید الشہداء، وہاں پر عصمت صغریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی محنت کا نتیجہ ہیں و رہین منت ہیں اس بی بی کے. بنو امیہ اس کو کچھ اور بنانا چاہ رہے تھے کہ بعض شہروں کے اندر موجود ہے، بعضوں میں مخلوط ہو گیا، ڈول اور ماتم ایک ساتھ ہوتا ہے، اور بعضوں میں ماتم آگے ہوتا ہے، ڈھول پیچھے ہوتا ہے، الگ الگ دو حلقے بنتے ہیں، بعض شہروں کے اندر ایک ہی حلقے میں ڈھول بھی بج رہا ہوتا ہے اور وہیں ماتم بھی ہو رہا ہوتا ہے، جیسے سرحد کے بعض علاقوں میں یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بنو امیہ نے جو شکل دینا چاہیے عاشورہ کو، کربلا کو، اگر جناب زینب نہ ہوتی وہ شکل عام ہو جاتی اور کوفی رویے سیرت و سنت بن گئے ہوتے۔ آج جس طرح ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ دم امامت کا بھرتے ہیں، عقیدہ امامت پہ رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اپنے اعمال کی تصحیح کے لیے جواز صحابہ کے عمل سے تلاش کرتے ہیں، وہ خواہ صحابہ رسول اللہ ہوں، خواہ صحابہ علی ہوں، خواہ صحابہ امام حسین ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے صحابہ حجت نہیں بنائے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ صحابہ آپ پر حجت ہیں، نہ رسول اللہ کے صحابہ حجت ہیں امت کے اوپر اور نہ ہی آئمہ کے صحابہ حجت ہیں۔ حجتیں خدا نے معصومین کو بنایا ہے، رسول اللہ حجت ہیں صحابہ پر بھی اور غیر صحابہ پر بھی، علی حجت ہیں صحابہ پر بھی اور غیر صحابہ پر بھی، حسین حجت ہیں صحابہ پر بھی اور غیر صحابہ پر بھی۔ حجتیں خدا نے خود مقرر کی ہیں، یوں نہیں ہے کہ ہم اگر ادھر نکلنا چاہیں اور معصوم سے جواز نہ ملتا ہو کسی صحابی سے جواز لے لیں ہم، جیسا کہ کرتے ہیں۔ عزاداری میں بہت سارے کام انجام پاتے ہیں جن کا جواز حسین ابن علی سے نہیں لیتے، صحابی سے لے لیتے ہیں، اویسے قرنی سے لے لیتے ہیں، بعض امام صادق سے جواز نہیں لیتے اور کسی اور صحابی سے جواز لے لیتے ہیں۔ عزیزان، صحابہ قابل احترام، واجب الاحترام، رسول اللہ کے صحابہ واجب الاحترام و قابل الاحترام، تعظیم کریں، تکریم کریں، ان کا احترام کریں، ان کو یہ اعزاز و شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، لیکن پیروی رسول اللہ کی کرنی ہے، پیروی اہل بیت کی کرنی ہے، احترام سب کا کریں، اطاعت امام کی کریں، اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے۔ فرق نہیں پڑتا، ہم کسی کا اگر احترام کریں اس سے نہ اس پہ فرق پڑتا ہے نہ ہم پہ فرق پڑتا ہے، احترام سب کا کریں، اطاعت امام کی کرنی ہے۔ لوگوں نے الٹ کر دیا، کہا اطاعت احترام علی کا کرو اور پیروی صحابہ کی کرو، الٹ کر دیا نقشہ، کہا علی کا احترام کرو چونکہ بھائی ہیں رسول اللہ کے، آل ہیں، خاندان رسول ہے، احترام کرو خاندان رسول کا، لیکن پیروی دوسروں کی کرو، نقشہ بدل دیا۔ ہم بھی جو کام کریں، یہ نہیں کہ ہمارے جب جی میں آئے کبھی علی ابن یختین سے بن جائیں، کبھی اویسے قرنی بن جائیں، علی کو چھوڑ دیں، اور جب ہمارا جی چاہے جو کرنے کو جی چاہے کسی صحابی سے کوئی نہ کوئی جواز نکال لیں، چونکہ صحابہ کرتے تھے مختلف، حجت کی موجودگی میں مختلف کام کرتے تھے، بعض جگہ پر آئمہ و رسول اللہ انہیں منع بھی کرتے تھے کہ یہ کام نہ مت کرو، لیکن وہ کر دیتے تھے۔ امت کے لیے وہ حجتیں نہیں ہیں، احترام ان کا لازمی ہے کہ آپ ان کا احترام کریں۔ کسی بھی مسلک میں، اسلام میں، دین میں، آپ ادلہ علماء، تمام مسالک کے علماء کو کہیں کہ آپ کی شریعت کے منابع کیا ہیں، تو منابع کے طور پر آپ کو چند چیزیں بتائیں گے، ایک کتاب خدا، دوسرا سنت، تیسرا عقل، چوتھا اجماع ہے، لیکن اجماع کا مطلب کھلنا چاہیے، اجماع کا مطلب یہ نہیں کہ جو علماء یا کوئی اور طبقہ مل کے بات کر دے تو اسے اجماع کہتے ہیں، نہ، اجماع یہ ہے کہ ایسا اتفاق علماء کا، فقہا کا، جس سے قول رسول یا قول معصوم کشف ہوتا ہو۔ اجماع مستقل حجت نہیں ہے، اجماع اس لیے اس کو آپ منابع میں سے قرار دو کہ اگر یہ یقین ہو جائے اس اجماع سے کہ رائے معصوم، قول معصوم، فرمان معصوم بھی ایسا ہی ہے، متفق ہے ان کے ساتھ، یا فرمان معصوم کی وجہ سے اجماع بنا ہے، اس وقت اجماع حجت ہے آپ کے لیے، ورنہ حجت نہیں ہے۔ یہ تمام مسائل کے اسلامیہ میں آپ ان سے پوچھ لیں کتنی حجتیں ہیں آپ کے پاس، چار کہیں گے، بعض چار میں تین کر دیتے ہیں، اجماع میں بعض کرتے ہیں، لیکن کتاب و سنت دو متفقہ ہیں، عقل میں اجماع میں کبھی غور کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، لیکن کتاب و سنت یہ دو چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے بھی فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، شیعہ کتابوں میں ہے، شیعہ و سنی دونوں کتابوں میں ہے اس حدیث کا متن، کتاب اللہ و اطرتی، لیکن بعض اہل سنت کی کتابوں میں اس کا حوالہ ہے کتاب اللہ و سنتی، کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا و سنت، فرق نہیں پڑتا۔ اطرت اگر روایت میں ہے جیسا کہ شیعہ منابع میں ہے، اور درست بھی یہی ہے، اطرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ حدیث متواتر ہے اسی لفظ کے ساتھ، اطرت کے لفظ کے ساتھ متواتر ہے، یا سنت کا لفظ استعمال ہوا ہو جیسے بعض احادیث میں یا بعض راویوں نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو بھی فرق نہیں پڑتا، مطلب وہی رہتا ہے کہ دین آپ نے ان منابع سے لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عملی زندگیوں میں اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق چلنے کے لیے جس سے جی میں آئے، جس کا عمل جی میں آئے اس کو متمسک اس سے ہو جائیں، جس طرح ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جی میں آتا ہے کوفیوں سے متمسک ہو جاتے ہیں، بسا اوقات جی چاہتا ہے شامیوں سے متمسک ہو جاتے ہیں، بسا اوقات جی چاہتا ہے صحابیوں سے متمسک ہو جاتے ہیں، بسا اوقات جی چاہتا ہے کسی اور قابل احترام شخصیت سے متمسک ہو جاتے ہیں۔ شخصیتیں جتنی بھی قابل احترام ہوں، حجت نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر، جتنی بھی معتبر ہوں حجت نہیں ہے، حجت اللہ کی طرف سے رسل ہے، انبیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام، اور ان کی حجیت خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اگر آپ کے پاس سند ہے امام کی و رسول اللہ کی، تو پھر تو یہ دین ہے، اگر نہیں ہے سند امام و رسول اللہ کی، اس کو آپ دین نہیں بنا سکتے، اگرچہ سارے مل کر بھی اس پر عمل کریں۔ اہل کوفہ حجت بنتے جا رہے تھے، اہل کوفہ کربلا کے واقعہ میں و دین کے عمل میں کوفی انقلابی بھی سمجھے جاتے، کوفی بڑے جید مسلمان بھی سمجھے جاتے، بڑے پکے مومن بھی سمجھے جاتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حرکتیں ایسی کیں، سب سے پہلے دعوت دی اور امام کو آنے کی، خوب امام آ گئے، اب بعد میں نمائندے گئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ایک اور قدم آگے بڑھا دیا، اور طاغوت کی مخالفت کی، ایک اور قدم آگے بڑھ گئے۔ لیکن جب وقت آیا قیام کا، پیچھے ہٹ گئے، اگرچہ بعض مورخین نے دین کا دفاع کم کیا ہے، کوفیوں کا دفاع زیادہ کیا ہے، چونکہ کوفی بچیں گے تو ہم بھی بچیں گے ساتھ، وہ رویے جو کوفیوں سے ملتے جلتے ہیں وہ اپنے تحفظ کے لیے کوفیت کا دفاع کرتے ہیں۔ مثلا بعض لکھتے ہیں کہ یہ کوفی کیوں کربلا نہیں آئے، کہتے ہیں اس لیے کہ سب زندان میں تھے، جیل میں تھے۔ غلط بات ہے، کوفہ کی جیل میں اتنی جگہ نہیں تھی، کوفہ کی جیل، مثلا ابھی لاہوری سارے جیل میں جا سکتے ہیں، لاہور کی جیل میں اتنی جگہ ہے، اگر جیل کے ہر فٹ کے اوپر چار آدمی بھی رکھے جائیں، محال چیز، ایک فٹ کے، چونکہ ایک انسان کو جتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے وہ چند فٹ ہے، تین یا چار فٹ جگہ ایک انسان کو اسکوائر فٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، اگر ہم محال فرض کریں کہ جیل کے اندر ہر فٹ پر چار آدمی رکھے جائیں، تو بھی کوفہ کی جیل میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ سارے کوفی جیل چلے گئے تھے، یا یہ بڑے بڑے سردار و لیڈر یہ جیل چلے گئے تھے، یہ ان کا مکر تھا۔ جو بی بی نے خطبہ دیا کوفہ میں اور فرمایا ان کو، یا اہل المکر والغدر، اے مکارو، اے غدارو، خب بی بی اگر یہ جیل میں تھے تو تماشا دیکھنے کیسے آ گئے اسرا کا، یہ بازار میں کیسے آ گئے تماشا دیکھنے کے لیے اگر زندانوں میں تھے یہ لوگ، آیا جیل سے ان کو پیرول پہ بھیجا گیا تھا کہ جا کر قیدیوں کا تماشا دیکھ کے پھر واپس آ جاؤ، آپ جیل کے اندر آ جاؤ؟ اگر یہ زندان میں تھے مجبور تھے، جناب ثانیہ زہرا نے کیوں خطاب کیا، یا اہل المکر والغدر، اے غدارو، اے مکارو، اے فریبکارو، اے نیرنگ بازو، اے ہزار چہرہ لوگو، اے منافقو، کیوں بی بی نے یہ جملے کہے؟ مجبور لوگوں کو تو ایسے جملے نہیں کہے جاتے، کوفی حجت بنتے جا رہے تھے، کوفی سیرت بنتے جا رہے تھے، کوفی رویہ بنتے جا رہے تھے، کوفی رول ماڈل بنتے جا رہے تھے امت اسلامیہ کا، اور آج بھی بعض کوفی شخصیات کچھ لوگوں کے لیے حجیت کا درجہ رکھتی ہیں، امام سجاد حجت نہیں ہیں بلکہ کوئی کوفی ماڈل حجت ہے ان کے لیے، امام سجاد کا بیچ میں نام نہیں آتا، جو حجت خدا نے بنائی ہے وہ کیوں نہیں آپ کے لیے اسوہ، وہ کیوں نہیں آپ کے لیے رہبر؟ کچھ شخصیات تھیں آغاز انقلاب اسلامی میں جنہوں نے اسلام انقلابی پیش کرنا شروع کیا، امام خمینی نے فرمایا یہ التقاطی اسلام ہے، یہ خالص اسلام نہیں ہے، مخلوط اسلام ہے، وہ اسلام یہ تھا کہ ہمیں قوم کو ابھارنا ہے، اسلام سے کوئی چیز ملے اٹھانے کے لیے تو بھی پیش کرو، اگر اسلام سے نہیں ملتی کہیں اور سے ملتی ہے تو اس کو بھی پیش کرو، آپ جو بھی قوم کے جذبات بھڑکانے کے لیے جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے وہ چیز آپ اٹھا لو، وہ چیز آپ لے آؤ، مقصد قوم کے جذبات ابھارنا ہے، اگر کسی قوالی سے جذبات بھڑکتے ہیں قوالی کروا دو، اگر کسی ترانے سے جذبات بھڑکتے ہیں ترانہ پڑھوا دو، اگر کسی نغمے سے جذبات ابھرتے ہیں نغمہ گوا دو، اگر کسی حدیث سے جذبات بھڑکتے ہیں حدیث پڑھوا دو، اگر کسی آیت سے جذبات بھڑکتے ہیں آیت پڑھوا دو، اگر لینن کے قول سے جذبات ابھرتے ہیں اس کا قول نقل کر دو، اگر موزے تنگ کی بات سے جذبات ابھرتے ہیں موزے تنگ کی بات کر دو، اگر گاندھی کی بات سے جذبات ابھرتے ہیں گاندھی کا نقل قول کر دو، اگر منڈیلا کی بات سے قوم باہر نکلتی ہے منڈیلا کا حوالہ دے دو، امام نے فرمایا یہ دین نہیں ہے عزیز ایمان، ہر بات سنا کر قوم کو لے آنا یہ نہیں ہے دین، انقلاب قرآن سے لو دین سے لو، اور امام نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک ایسا منبع انقلاب کا موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ نام حسین اور ذکر کربلا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور منبع کی نقل قول کی ضرورت نہیں ہے، اور امام خمینی وہ طالب علم ہیں اسلام کے، وہ شاگرد ہیں کربلا کے کہ جنہوں نے اسلام کے علاوہ و کربلا کے علاوہ کوئی اور پڑھا ہی نہیں ہے مکتب، اس لیے خالص نظریہ امامت و نظریہ ولایت نصیب ہوا، اللہ نے عطا کیا اور اسے قائم کیا، اگر امام خمینی کوفیوں کے کرداروں کے پابند ہوتے، حجت یعنی وقت پڑھنے پر حسین حجت ہو جائیں اور وقت پڑھنے پر سلیمان ابن سرد خزائی حجت بن جائے، وقت پڑھنے پر امام صادق قال صادق ہو جائے اور وقت پڑھنے پر صحابی امام صادق حجت ہو جائے، وقت پڑھنے پر جب ضرورت ہو تو علی حجت ہو جائے، وقت پڑھنے پر حویث کرنی حجت ہو جائے، نہ امام خمینی اس طرح نہیں تھے، فقط امام خمینی نے وہ سیرتیں ذکر کی ہیں کہ ساری عمر جن پر قائم رہے، ایک سیرت حضرت ابراہیم، سیرت حضرت موسیٰ، سیرت خاتم الرسل، سیرت علی، سیرت فاطمہ و سیرت امام حسین، آپ تمام خطبے اس بزرگوار کے اگر پڑھیں ان سیرتوں کے علاوہ کہیں بھی آپ کو کسی اور کا حوالہ نظر نہیں آئے گا، صحابہ کا احترام کرتے تھے، دل سے احترام کرتے تھے، کرنا چاہیے، لیکن حجت ہمارے لیے دین کے لیے، یہ تمام مسالک کی میں نے متفقہ بات کی ہے، عمل میں جب ہم آتے ہیں رسول پر ترجیح دے دیتے ہیں، امام پر ترجیح دے دیتے ہیں، حضرت زینب نے کوفیوں کی سیرت کو دنیا کے سامنے برملا کیا کہ یہ اتنی کبھی سیاہ سیرت ہے، یہ تمہارے لیے حجت نہیں بن سکتی، عزیزان، روز عاشور عظیم دن ہے، وہ عظیم دن جسے تمام معصومین نے عظیم دن کہا ہے۔ بہت عجیب ہے، عاشور کا نام ہی یوم عظیم رکھا گیا ہے۔ یہ جملہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یوم لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، سید الشہداء کا کنیہ ابو عبداللہ ہے، اے ابو عبداللہ جو تیرا دن ہوگا امتحان کا، کسی اور کا دن ایسا نہیں، کسی کا امتحان ایسا نہیں، لا یوم کا یوم کا، نہ اسماعیل کا دن ایسا ہے، نہ ابراہیم کا دن ایسا ہے، نہ ہاجر کا دن ایسا ہے، نہ زکریہ کا دن ایسا ہے، نہ یحییٰ شہید کا دن ایسا ہے۔ بہت عظیم دن تھا حضرت یحییٰ کا، حضرت زکریہ کا، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اور علی روئے حسین کے اوپر یہ فرما کے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ فاطمہ روئی حسین پر، یا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جب بستر شہادت پہ تھی بی بی، بچوں کو بلایا، سینے سے لگایا، روئے، بچے روئے، ہر ایک کو ایک جملہ کہا، جب ابی عبداللہ آئے، ماں کے سینے سے لپٹ کر روئے، بی بی نے فرمایا، لا یوم کا یوم کا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ جب علی بستر شہادت پہ تھے اور ساری اولاد بالی نے علی پہ کھڑے تھے اور رو رہے تھے امیر المومنین کے لیے، امیر المومنین کا بھی یہی جملہ تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جو تیرا دن ہوگا وہ کسی اور کا دن نہیں ہوگا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور روئے، امام مجتبیٰ نے بھی فرمایا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ جو عظیم تیرا دن ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یوم عاشور ایک اہم مرحلہ قیام حسینی کا، قیام حسینی جس کے دو محور امام نے بیان فرمائے ہیں، قیام لوگوں کو طاغوت سے دور کر کے اطاعت امام میں لانے کے لیے جو قیام ہوا تھا، اس کا اہم مرحلہ ایک ادا ہو گیا یوم عاشور کو۔ ایک مرحلہ مقام ادا ہو گیا، ایک مرحلہ مسلم ابن عقیل نے ادا کر دیا، ایک مرحلہ سید الشہداء نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ ادا کر دیا، اور اب اہم مرحلہ آج سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ریت اور رسم رائج ہو گئی ہے، خصوصاً عاشور کے دن نوحہ پڑھتے ہیں ودا کا، سلام پڑھتے ہیں ودا کا، سلام آخر۔ عاشور یہ دن نہیں ہے، عظیم یوم ہے، حسینی ہے و زینبی بھی ہے، مشترک ہے عاشور، یعنی حسینی مرحلہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور زینبی مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ عزادار اس شخص کو کہتے ہیں جو زینبی مرحلے کے لیے حلم ناصر کی صدا پر میدان میں آ گیا ہے۔ ہم رسم ادا کرنے میدان میں نہیں آئے، عاشور بلایا گیا ہمیں تو آئے، اس لیے نہیں آئے کہ ثواب کے لیے نوحہ کر لیا، ماتمداری کر لی اور اب واپس گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ نہ عزیز من، عاشور گھر جانے کا وقت نہیں ہے، عاشور ایک امانت اٹھانے کا دن ہے، ایک علم تھامنے کا دن ہے، استغاثہ حسینی پر جواب دینے لبیک کہنے کا دن ہے، زینبی عمل کے آغاز کا دن ہے، نہضت حسینی و قیام حسینی اس وقت اپنے مقصود تک پہنچتا ہے جب زینبی مرحلہ اس کے ساتھ متصل ہو جائے، اور دشوار بھی ہے زینبی مرحلہ۔ زینبی مرحلہ کسی مدرسے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، عزا خانے میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر کسی عہد کا نام نہیں ہے۔ بہت سخت ہے زینبی مرحلہ، کہاں امانت اٹھائے، کہاں پر امین بنے، کس امانت کا امین بنے۔ عاشور بتاتا ہے انسان کو کہ یوم بہت عظیم، اس لیے کہ سید الشہداء و آپ کے انصار با وفا نے وہ امانت عاشور تک پہنچائی، اور پھر فرمایا کون ہے اس امانت کو اٹھانے والا۔ روایات میں ہے کہ جب حل من ناصر و حل من مغیث و حل من معین، یہ سارے جملے ہیں سید الشہداء نے جو مترادف استعمال کیے، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ، یہ سب ہم معنی جملے ہیں۔ معین مددکار، اون، مغیث استغاثہ سننے والا، ندا سننے والا، فریاد سننے والا، ناصر مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، رکی ہوئی چیز کو اٹھا کر آگے بڑھانے والا۔ ان جملات کے معنی کو سمجھے ہم، نصر عربی زبان میں، آج ناصرین کا دن ہے، ناصرین کے میدان میں آنے کا دن ہے۔ انتقامی طبقہ بیٹھا ہوا ہے کوفہ میں، حسین شہید ہو جائیں، لاشیں گر جائیں، پھر ہم یہ ایشو بنا کے اٹھائیں، پھر لوگوں کو جمع کریں، انتقام خون حسین لینا ہے، اور پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے میدان میں 3 سال بعد لے کر آ کر اپنے سیاسی اہداف حاصل کریں۔ اس کو ناصر حسین نہیں کہتے کہ جو قاتل کو قتل سے نہ روکے، جو میدان کربلا میں نہ آئے، جو عاشورہ میں استغاثہ نہ سنے، نصر اس کو نہیں کہتے۔ وہ جو بیٹھا ہوا دیکھتا رہے کہ ہو جائے یہ کام، چونکہ اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین امام ہیں، حسین شہید ہو جائیں، لاش حسین کے ہم وارث بن جائیں گے، پھر ہم امام ہیں، پھر ہم لیڈر ہیں۔ حسین زندہ ہوں، حسین امام ہیں، اس لیے زندہ حسین کی فریاد پہ نہیں آئی، لیکن شہید حسین کا علم بنا کے اٹھا لیا۔ عاشور سید الشہداء نے ایک طبقے کو طلب کیا ہے، آپ وہ ہیں جنہیں حسین نے بلایا ہے اور آپ آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ پہلے جملے تو سنیں، حسین کیوں بلا رہے ہیں؟ حل من معین یعیننا، کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یدب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی مدافع ہے، دفاع کرنے والا حرم رسول و حرمت رسول کی؟ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ کیوں بلا رہے ہیں حسین علیہ السلام، اور عاشورائی عزادار میدان میں آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے؟ ذکر شہادت حسین سے ثواب دارین لینے نہیں آیا، ذکر سید الشہداء سے بہرہ مند ہونے نہیں آیا کہ اس سے بھی مجھے کچھ اللہ کی طرف سے مل جائے، نہ عزیز من، ایک امانت کی تحویل کے لیے آیا ہے. عاشورہ ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو امانت دینے کا نام ہے. امانت اٹھانے کے لیے آیا ہے عزادار, اور جب آیا ہے عاشورہ کے دن واپس جانے کے لیے نہیں آیا, عہد کے لیے آیا ہے, امانت اٹھانے آیا ہے. نصر عربی زبان میں پانی کے اس سیلابی ریلے کو کہتے ہیں جو پہاڑوں سے تیزی سے اترتا ہے, تند و تیز, طغیانی کے ساتھ, تلاطم کے ساتھ, قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ. اور صحرا میں, نشیب میں, گڑوں میں رکا ہوا پانی جو خراب ہو چکا ہے, فاسد ہونے کے قریب ہے یا ہو گیا ہے, رک جانے کی وجہ سے یہ تند و تیز ریلا اونچائیوں سے اترتا ہے اپنے ساتھ, نشیب میں, گڑھے میں کھڑے ہوئے فاسد پانی کو یا فاسد ہونے کے قریب پانی کو اپنے ساتھ بہا کے حرکت دے کے آگے لے جاتا ہے. اس سیلابی ریلے کو عربی زبان میں نصر کہتے ہیں. ناصر کون ہوتے ہیں؟ ناصر وہ انسان ہیں, وہ گروہ ہے جن کے اندر سیلابی ریلے والی حالت ہوتی ہے, جن کے جذبے طوفانی ہیں, جن کی موجوں میں تلاطم ہے, جن کی حرکت میں تیزی ہے, جو تند تیز آتے ہیں طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ. اور وہ قوم جو ذلت کی پستی کے گڑھے میں فاسد ہو چکی ہے یا فاسد ہونے کے قریب ہے, اس کو اس گڑھے سے حرکت دے کے باہر نکال کے اپنے ساتھ اس میں حرکت, تحرک پیدا کرتے ہیں, اسے تحریک کرتے ہیں, اسے آگے لے جاتے ہیں. ان کو نصر کہتے ہیں, ان کو ناصر کہتے ہیں. منصور اس کو کہتے ہیں جو مدد کے لیے آ جاتا ہے, جو مدد لینے کے لیے آ جاتا ہے. کہ اہل کوفہ نے جو شعار بنایا تھا اپنا, یہ بنایا تھا یا منصور امت, یہ ان کا جنگ کا شعار تھا, تائبین کا, کیسانیہ کا اور دوسروں کا جنگی نعرہ, یا منصور امت, یہ ان کا نعرہ تھا. کہ اب اس نعرے کی تحلیل میں نہیں جاتے. سید الشہداء نے ناصر مانگا, کون ہے ناصر میرا, یعنی جو آئے. منصور نہ ناصر مانگ رہا ہوں, کربلا میں ناصر آئیں, میرے چہلم پہ آئیں تو ناصر آئیں, عاشور کے دن آئیں تو ناصر آئیں. کربلا کی زمین پر اگر کسی کو حسین نے بلایا ہے, وہ ناصر کو بلایا ہے, منصور نہیں بلایا. منصور کو کہا کہ تجھے اگر مدد کی ضرورت ہے تو اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے, تو جہاں ہے حسین تیری نصرت کر دے گا, تجھے کربلا آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شخص جو کھیت میں کنواں کھود رہا تھا اور پانی نہیں تھا, اسے حسین نے اپنی طرف نہیں بلایا, اس کی وہیں نصرت کر دی. وہ منصور حسین اپنے کھیت میں ہی بن گیا, اور حسین اس کی نصرت کر کے اپنی راہ مکہ میں چلے گئے, اور وہ اپنے کھیت میں ہی مصروف رہا. منصور اپنی دکان پہ بیٹھا رہے, منصور اپنے محلے میں رہے, اسے حسین کربلا آنے کی زحمت نہیں دے رہے. راستے میں, اسی سفر میں حسین نے بہت ساروں کی مدد کی, منصور وہیں بیٹھے رہے, لیکن ناصرین کو کہا گھر چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ. یہ ندا سید الشہداء ہے. ناصر راسم کی طرح نہیں ہوتا جو رسم بجا لانے آیا ہے ثواب لے کے, اور آج اس کی عزا کا آخری وقت اور دن آ گیا ہے, بلکہ اس کا جذبہ, اس کا ولولہ, اس کا عزم, اس کا ارادہ ان 10 دنوں میں طوفانی سیلابی حالت اختیار کر گیا ہے. کرنے کے بعد اب فساد کی پستی میں اور ذلت کی پستی میں غرق لوگوں کو نکالنے کے لیے حرکت کے قابل ہو گیا ہے. انہی کو بلایا تھا سید الشہداء نے کہ اگر آنا چاہتے ہو میرے ساتھ آ جاؤ. سید الشہداء نے عصر عاشور اپنی شہادت سے پہلے ایک کرایہ دار کو کرایہ دے کر کربلا سے رخصت کر دیا. کرایہ دار عاشور کے دن خود حسین پیمنٹ کر کے ان کو کہتے ہیں چلے جاؤ, مہربانی تیری, تو نے مدد کی میری. ایک شخص جس کے گھوڑے اور اونٹ سید الشہداء نے مکہ سے کرائے پہ لیے تھے سامان کے لیے اور سواریوں کے لیے، یہ عصر عاشور تک سید الشہداء کے ساتھ رہا، اور جب سید الشہداء تنہا رہ گئے، حال میں ناصر کا استغاثہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور اس نے استغاثہ سنا، یہ ناصر نہیں تھا، منصور تھا، کرائے پہ آیا ہوا تھا، میدان کربلا و عاشور کے دن کرائے پر آیا ہوا تھا، کرایہ دار تھا، حسین کا ساتھ تھا، ساتھی، لیکن کرائے کا ساتھی تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ تھوڑی دیر بعد تو حسین شہید ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کرایہ ہی ڈوب جائے۔ پہلے آگے بڑھا اور جا کر سید الشہداء سے کہتا ہے کہ یہاں تک تو میرا رہنا اور میرے جانور آپ کے لیے مفید تھے، لیکن اب تو آپ بھی جانے والے ہیں، شہادت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اگر مہربانی کریں مجھے میرے گھوڑوں اونٹوں کا کرایہ دے دیں اور میں چلا جاؤں۔ سید الشہداء نے اسے طلب کیا، پوری مکمل پیمنٹ کی، پورا جو اس نے طے کیا تھا اور اس کے ساتھ طے کیا تھا اس سے زیادہ مقدار میں اس کو مال دیا، اور پھر اس کے بعد اسے راستہ بھی بتایا کہ ادھر محاصرہ ہے دشمن کا چاروں طرف، میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں فرار کا، اور محفوظ راستہ، توجہ فرمائیں، سید الشہداء کرایہ دار کو کربلا سے بچ کے نکلنے کا راستہ بتا رہے ہیں، یعنی کربلا میں سید الشہداء کو سارے راستے معلوم تھے، بچ کے نکلنے کے راستے معلوم تھے، اسی وجہ سے مکہ میں جو لوگ بچنے کے راستے بتاتے تھے، سید الشہداء نے فرمایا افن لہذا الکلام، تم مجھے بچنے کے راستے بتاتے ہو، میں تمہیں کون سا راستہ بتا رہا ہوں، تم مجھے کون سا راستہ بتا رہے ہو۔ اس کرایہ دار کو عصر عاشور کو امام نے رخصت کر دیا، جو بھی آپ اس کے لیے اصطلاح استعمال کریں، فیس دے کے رخصت کر دیا، کرائے پہ اشرا پڑا تو نے، عاشور کا دن ہو گیا ہے، اپنی فیس لے تو چلا جا، جا کر کہیں اور جا کر تو کرائے پہ مجلس پڑھ دے۔ کرایہ دار عاشور کو رخصت ہو گئی، عزادار رخصت نہیں ہونا، زینبی کردار نے رخصت نہیں ہونا، فیس پہ اشرا پڑھنے والا ذاکر خطیب رخصت ہو گیا، یہ لے چیک اپنا، یہ لے فیس اپنی، یہ لے پیسہ اپنا، تو رخصت ہے، چونکہ حسین نے خود کرایہ دار کو عصر عاشور رخصت کیا اپنے ہاتھوں سے، اور اتنا دیا جو اس سے طے کرنے سے مقدار سے زیادہ تھا، کہا کرایہ دار چلے جائیں، میرے ساتھ نہ رہیں، کہ عاشور و کربلا کرایہ داروں کا میدان نہیں ہے، یہ کسی اور کا میدان ہے۔ پھر اس کے بعد اس کرایہ دار کو بھیج کر امام نے ندا دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو آئے مدد کو؟ ایک راوی نقل کرتا ہے، جب یہ استغاثہ حسین بلند ہوا، ہر طرف خاموشی سناٹا، کہیں سے کوئی مدد حسین کو نہیں آیا، اگر حسین کی مدد کو آئے، خیام حسینی سے ایک چاند جیسا دمکتا ہوا چہرہ آیا، اور حالت یہ تھی اس کی کہ ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس کو عصا بنایا ہوا تھا، زمین پہ تلوار کو ٹیک ٹیک کر آ رہا تھا، اور ایک ہاتھ ایک خاتون کے کندھے پہ رکھا ہوا آہستہ آہستہ مقتل کی طرف آ رہا تھا، اور ساتھ کہہ رہا تھا پھوپھی اماں میں نے غربت کا استغاثہ سنا ہے، میں نے مظلومیت کا استغاثہ سنا ہے، میں نے سن لیا ہے میرے بابا کا کوئی بھی نہیں رہا، عزادار عاشورائی اپنے مقام کو پہچان، اپنی منزلت کو سمجھ، تو طلب کیا گیا ہے، تو بلایا گیا ہے، اگر یہ سعادت ہوئی ہے تجھے عاشور کے دن آنے کی، عزا میں شرکت کی، یہ عزا رسم نہیں ہے جو عاشور کو ختم ہو جائے، عزیز من عاشور سے تو اس کا آغاز ہو رہا ہے، آج ایک امانت اٹھانے کے لیے بلایا گیا تجھے، حسین نے بلایا، ناصر بلایا، معین بلایا، مستغیث بلایا، زاب بلایا، دفاع کرنے والا بلایا، کہ یہ لے پرچم میرے علمدار کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، لیکن علم ہاتھوں کا منتظر ہے. کوئی آئے اس علم کو اٹھانے کے لیے؟ امام نے فرما دیا حجت خدا کو واپس خیمے میں لے چلو, نسل رسول ختم ہو جائے گی. واپس خیمے میں بھیج دیا. چونکہ شب عاشور امام نے وصیتوں میں فرما دیا تھا کہ حجت خدا کی حفاظت کرنی ہے, حفاظت کا پہلا مقدمہ یہ تھا کہ میدان میں نہیں لانا, اور اللہ کی حکمت سے, اللہ نے اپنی حکمت سے بیماری کو حجت خدا کے لیے بچنے کی ڈھال بنا دیا. شب عاشور سید الشہداء نے وصیتیں فرمائیں, ان وصیتوں میں بی بی کو یہ وصیت فرمائی کہ حجت خدا کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کا ایک اہم مرحلہ یہ ہے میری بہنا کہ راستے میں اس کے بعد, میرے بعد, اگر کہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی بھی آ کر امر امامت بلا واسطہ سید ساجدین سے نہ پوچھے. جس کو جو پوچھنا ہے زینب اولیاء سے پوچھے, پھر زینب اولیاء جا کر حجت خدا سے پوچھیں اور دوسروں کو یہ حکم پہنچا دیں. یعنی جناب زینب واسطہ بن جاتی ہیں, نمائندہ بن جاتی ہیں سید ساجدین کی. کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا ہے, کوئی حکم خدا پوچھتا ہے تو بی بی جاتی ہیں پوچھنے کے لیے. پوچھ کر آ کر بتاتی ہیں کہ حجت خدا کا یہ جواب ہے. کیوں؟ تاکہ دشمنان خدا, دشمنان اہل بیت حجت خدا کو بھی ختم نہ کر دیں اور زمین خالی نہ ہو حجت الہی سے. یہ تدبیر تھی امام علیہ السلام نے بیان فرمائی. یعنی پرچم جناب زینب کے ہاتھ میں دے دیا, میری بہنا اب آپ ہیں سالار اس قافلے کی, اور آپ ہیں نگہدار مقصد حسین کی, اور آج آپ سب کچھ ہیں. اے بہنا, آج تو میری مسلم ابن عقیل بھی ہے. میں نے مسلم کوفہ بھیجا تھا, کوفیوں نے بے وفائی کی. زینب, اب تیرے کوفہ جانے کا وقت آ گیا ہے. اب تیرے کوفہ جانے کا وقت آ گیا ہے. کوفہ سخت سرزمین ہے. حسین بدل بدل کے کوفہ سفیر روانہ کر رہے ہیں. مسلم مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے, زینب کربلا سے کوفہ روانہ ہوئی. مسلم نے کوفیوں سے بیعت کی لی, زینب اولیاء نے کوفیوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دی. عزادار, ندائے حسینی پہ سن کے آ جانا بڑی سعادت ہے تیرے لیے. کوشش کرنا یہ چھن نہ جائے, یہ ختم نہ ہو جائے, یہ اعزاز سلب نہ ہو جائے, کہیں اور کسی شمار میں, کسی زمرے میں ہمارا ذکر نہ آ جائے. امانت الہی کو اٹھانا, امانت الہی کو لینا. مقصد حسین دو چیزیں ہیں. عزادار, اس وقت تک زینبی کردار زندہ رہے. اگر تیرے ہاتھ سے یزیدی پرچم تیرے ہاتھ کاٹ دیں, ایک دوسرا آ کر یہ پرچم امامت و ولایت تھام لے. اگر ایک مسلم دارالامارہ پہ قتل کر دیا جائے, عزادار, تو ناصر حسین بن کر پھر میدان میں آ جائے. کیوں کہ پیغام مسلم ابھی عملی نہیں ہوا, لوگوں نے اطاعت طاغوت چھوڑی نہیں, لوگ آل ابی سفیان سے دور نہیں ہوئے, لوگ اطاعت ولایت میں ابھی تک نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ عاشورہ کرائے پہ بیان کیا جاتا ہے. عاشورہ پہ کرائے کے لوگ آتے ہیں, اور کرائے والوں کو حسین کہتا ہے لے اپنا کرایہ, تو رخصت ہو جا. اسے محفوظ راستہ بھی بتا دیتے ہیں, کرایہ دار کو حسین کی طرح کرایہ دے کر رخصت کر دو، اسے کہہ دو کہ پیشاور تجھے صرف عاشور سے پیسے لینے تھے، تیرا حسین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو آیا ہے ذکر حسین بیچنے کے لیے، تو آیا ہے اپنے کرائے کا سامان لے کر، یہ کرایہ لے رخصت ہو جا، اب مجھے تنہا چھوڑ دے، اب مجھے تنہا چھوڑ دے۔ اس لحظے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کربلا میں آج شام غریباں ہیں، یہ منظر نہیں ہے جو ہمارا ہے یہاں پر، امام زمان زیارت ناحیہ میں آج عزادار اصلی امام زمان ہیں، تعزیت کہنی ہے، تسلیت کہنی ہے، صاحب عزا موجود ہے، وہ صاحب عزا جو خود ذاکر حسین بھی ہے۔ اور ذکر میں عجیب بات ہے کہ زیارت ناحیہ میں امام زمان جو ذکر مصائب بیان فرماتے ہیں، سارا ذکر شام غریباں کا ہے۔ امام زمان فرماتے ہیں، میرا سلام ہو ان بیبیوں پر، اس مظلوم پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا زخموں سے چور چور تھا۔ سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میرے بابا کا لٹا ہوا کرتا مجھے واپس دیا گیا، وہ قمیض جو امام پہنا کرتے تھے، جو وقت شہادت تن امام پہ تھی، لوٹ لی گئی، اتار لی گئی، جب یہ قمیض سید ساجدین کو واپس ملی، سید ساجدین فرماتے ہیں، میں نے خون آلود قمیض پہ بابا کے زخم جسم پر آنے والے زخموں کو گننا شروع کیا، میں گن نہیں سکا، اس لیے کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ تلوار کا زخم کہاں ہے، نیزے کا زخم کہاں ہے، تیر کا زخم کہاں ہے، زخم پہ زخم لگا ہوا تھا۔ سید الشہداء جب زین سے زمین پر آئے، سجدہ میں سر رکھا، وحدانیت خدا کی شہادت دی، لا الہ الا انت، لا شریک لک، رزن برضائک و تسلیما لامرک، اور پھر وہ قربانی، وہ منظر شروع ہوا جس کے لیے خدا نے ابراہیم کو کہا تھا، ابراہیم چھری ہٹا لو، یہ قربانی آخرین میں ہونی ہے، جس کے لیے حاجر کا امتحان ختم کر دیا گیا، شیرخوار کی ایڑیوں سے چشمہ نکل آیا کہ حاجر کا دل پھٹ نہ جائے۔ اب زینب اولیا وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، بیبیاں خیام میں مضطرب بیٹھی ہیں، مقتل میں غبار ہے، شور ہے، سیدانیاں خیموں میں بیٹھی منتظر ہیں، اور ایک بڑا قیامت کا منظر، جسے امام زمان فرماتے ہیں، میرا درود ہو سلام ہو ان بیبیوں پر کہ جب زلجنہ آیا، کس حالت میں آیا، زخمی حالت میں آیا، اور زین اس کی پشت سے کج ہو چکی تھی، یہ بتا رہا تھا کہ حسین اترے نہیں، گرے ہیں زین سے، کج زین اس بات کی علامت تھی کہ حسین اترے نہیں۔ عزاداروں، آپ کو معلوم ہے کہ جب سوار زین سے اترتا ہے تو زین اپنی جگہ پر رہتی ہے، لیکن جب سوار بڑے درد کے ساتھ زین سے نیچے اتارا جائے، زین بھی کج ہو جاتی ہے۔ زین کی کجی بتاتی ہے کہ سوار پہ کتنا مشکل وقت آیا ہوگا، کس طرح سے اترا ہوگا جب ذوالجناح آیا خیام کے قریب۔ روایات میں لکھا ہے کہ ذوالجناح نے فریادیں شروع کی، اپنی آواز میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ، لوگوں ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا۔ لوگوں ظلم ہو گیا، بیبیاں سمجھ گئیں حسین شہید ہو گئے، کوہرام برپا ہو گیا، اہل بیت کے خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ادھر لعین شمر ہے جو پشت حسین پہ سوار ہو کر مقتول بالقفا کی پس گردن پہ خنجر چلا رہا ہے، اور بی بی فریادیں کر رہی ہے سر حسین کاٹ کے زلفوں سے تھام کر لہراتا ہوا جاتا ہے انعام کی غرض سے۔ عمر سعد لعین اب آ کر، عمر سعد لعین لشکر کو کہتا ہے، چونکہ صبح سے جس کو شہید کیا ہوا تھا کوفہ سے آئے تھے، یہ وعدہ سن کر عبیداللہ نے وعدہ دیا تھا کوفیوں کو، اے کوفیوں جو بھی حسین کا کوئی ساتھی مارے اور وہ سر لے کر آئے میں اس کو اتنا ہی انعام دوں گا، سر کے بدلے اس کو سونا دوں گا، اس کو زر و جواہرات دوں گا، یہ سر تمہاری علامت ہوں گے، انعام کی علامت ہوں گے۔ عمر سعد لعین نے ان لعینوں کو حکم دیا، لعینوں اگر عبیداللہ سے انعام وصول کرنا ہے تو جتنی لاشیں تم نے گرائی ہیں جن جن کو شہید کیا ہے اب ان کے تن سے سروں کو جدا کر دو۔ سید الشہداء نے تمام شہداء کی لاشیں گنج شہداء میں رکھی ہوئی تھیں، ابھی تک کسی بھی شہید کا سر تن سے جدا نہیں ہوا تھا سوائے وہب قلبی کے، ایک شہید ایسا تھا کہ شہادت کے وقت ہی اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، وہ جو تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوا تھا، وہ جو عیسائی تھا مسیحی تھا تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوا اور حسین کے قدموں میں نثار ہوا، اس کے قاتل نے سر جدا کر کے اس کی ماں کے قدموں میں پھینکا کہ کہا میں روکتا تھا تجھے کہ اسے ہماری پاس جنگ کے لیے مت بھیج، وہ دلیر ماں اپنے شہید بیٹے کا سر اٹھا کر قاتل کی طرف پھینک کر کہتی ہے جو راہ خدا میں دے دیا واپس نہیں لینا، واپس نہیں لینا۔ وہ سر پہلے کٹا ہوا تھا لیکن اس کے علاوہ دوسرا سر جو مقتل میں کٹا وہ سید الشہداء کا سر کٹا، لیکن باقی تمام اجساد مطہرہ گنج شہداء میں پڑے ہیں۔ عمر سعد لعین حکم دیتا ہے اے قاتلو اس وقت تک تمہیں انعام نہیں ملے گا جب تک تمہارے پاس ثبوت نہیں آ جاتا، جس نے جس کو قتل کیا ہے جا کر سر کاٹ کے لے آؤ۔ چلے جاتے ہیں گنج شہداء پہ حملہ کرتے ہیں، لاشیں اٹھا کر مقتل میں لے آتے ہیں اور شہید لاشوں سے پارا پارا لاشوں سے ٹکڑے ٹکڑے لاشوں سے ہر ایک بیٹھ کر خنجر چلا کر شہیدوں کے سر کاٹتے ہیں، سر کاٹ کر ہر ایک سر کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ لعین یہ کہتا ہے سروں کو گن لو، کتنے شہید ہوئے تھے اتنے سر ہو گئے یا نہیں؟ جب سروں کو گنا گیا تو کہاں شہداء زیادہ تھے سر کم ہے۔ ہرملا آ کر کہتا ہے جسے میں نے شہید کیا تھا اس کا سر تو کہیں موجود نہیں ہے، اس کی لاش نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اصغر کو حسین نے ایک چھوٹی سی قبر بنا کر دفن کر دیا تھا، اصغر کا سر نظر نہیں آتا۔ ایک لعین کہتا ہے میں نے دیکھا حسین نے بچے کو دفن کر دیا تھا اور قبر کا نشان مٹا دیا، اب اصغر کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ کس طرح سے تلاش شروع ہوتی ہے؟ گھوڑوں پہ بیٹھ کر نیزے کی انیاں ریت میں مارتے ہیں، اصغر کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اتنے میں ایک آواز آئی اصغر کا لاشا مل گیا، ایک نیزے کی انی پر اصغر کی لاش پر ہوئی ہوئی، سر اصغر جدا کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر شہید جو بار بار شہید ہوا
کبھی تیروں سے شہید ہوا، کبھی تلواروں سے شہید ہوا، اور کبھی لاش شہادت کے بعد سرتن سے جدا کر کے پھر شہید ہوا۔ اجرکم ربکم، اے عزادار اجرکم ربکم، اے زینبی کردار اجرکم ربکم، جو امانت لینے آئے ہو پہلے دیکھ لو کس سے امانت لینی ہے، کن شہیدوں سے امانت لینی ہے، کن شہیدوں کے عہد کی وفا کرنی ہے، کس مسلم کا مقصد پورا کرنا ہے۔ جزاکم ربکم، لاشوں سے سر جدا ہو جاتے ہیں۔ عمر سعد لعین اپنے لشکر کو کہتا ہے، جب کوفہ سے آ رہے تھے تم نے سنا نہیں تھا امیر عبید اللہ نے کہا تھا، جتنا ظلم کر سکتے ہو کرنا، ہر ظلم کے بدلے میں تمہیں پاداش ملے گی۔ سر بھی کاٹ لیے، شہید بھی کر دیا، لیکن ابھی ایک چیز اور انجام دینی ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ شہیدوں کی لاشوں پہ صرف زخم ہیں لیکن لاشیں ثابت ہیں، سالم ہیں؟ اب لاشوں کو پائمال کرو، لاشوں کو پائمال کرو، لاشیں پائمال کرنے کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، لاشیں پائمال کرنے کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ چاہتے ہو آپ کی خدمت میں عرض کروں، سننے پہ مائل ہو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جن شہیدوں کے عہد وفا کرنے آئے ہو، عزیز من، اے عزادار، اے ناصر حسین، اے معین حسین، اے مستغیث حسین، اے ذاب حرم رسول اللہ، حرم رسول کے ساتھ کیا ہوا؟ لاشوں کو ترتیب سے، بغیر گردن کے لاشوں کو ترتیب سے رکھا گیا، ہر لاش کو پائمال کرنے کے لیے دو گھوڑے تیار ہوئے، دو گھوڑے تیار ہوئے، گھوڑوں کو آمادہ کیا گیا، ان کے نال لگائے گئے تاکہ لاشیں پائمال کرنی ہے، ہر لاش کی پائمالی کے لیے دو گھوڑے، لیکن قربان فرزند زہرا کے، قربان فرزند زہرا کے، حسین کی مظلوم لاش کو پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے تیار ہوئے۔ کچھ مشرق کو کھڑے ہوئے، کچھ مغرب کو کھڑے ہوئے، مشرق کے گھوڑے مغرب کو، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے، گھوڑے دوڑتے رہے، گھوڑے دوڑتے رہے، اتنی دیر تک دوڑتے رہے جب تک لاشیں پائمال نہیں ہو گئیں، جب تک لاشوں کی ہڈیاں چور نہیں ہو گئیں۔ وہ لعین اجرکم ربکم، جزاکم ربکم، جزاکم ربکم، وہ لعین جو ان 10 گھوڑوں کا سرغنہ تھا، 10 سواروں کا سرغنہ تھا، جس کا کام حسین کی لاش کو پائمال کرنا تھا، لاش کی پائمالی کے بعد عمر سعد کے پاس آتا ہے، عمر سعد سے آ کر کہتا ہے، عمر سعد سب سے بڑا انعام مجھے دینا، عبید اللہ کے پاس گواہی دینا کہ اپنا خصوصی انعام مجھے دے دے۔ عمر سعد پوچھتا ہے کس بات پر؟ کہنے لگا، تو نے خود کہا تھا کہ لاشوں کو پائمال کرو، میں حسین کی لاش پائمال کر کے آ رہا ہوں، ایسی پائمال کی ہے کہ ابھی بہن بھی نہیں پہچان سکے گی، حسین کی والدہ بھی اگر آ جائے حسین کی لاش کو نہیں پہچان سکے گی۔ اے عمر سعد، اگر یقین نہیں آتا، اگر یقین نہیں آتا تو یا جا کر لاش حسین دیکھ لے، یا میرے گھوڑوں کے سم دیکھ لے کہ جن سموں کے ساتھ لاش حسین کے ٹکڑے چپکے۔ اگر یقین نہیں آتا لاش حسین دیکھ لے۔ اور پھر یہی ہوا عزادار، پھر یہی ہوا کہ جب بی بی آئی شام غریبہ کو لاش حسین پہ آئی، آ کر لاش سے لپٹ کر اور رو کر فریاد کرتی ہے، انتل حسین، تو میرا حسین ہے، تو میرا حسین ہے، تو ایسا تو نہیں تھا، میں نے ایسا تو میدان میں نہیں بھیجا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، تو وہی حسین، تو وہی نازنین، تو وہی زہرا کا حسین، تو وہی حسین ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قربان حسین کے. اے حسین لمحہ لمحہ کربلا میں جو گزرا, کرب کا گزرا بلا کا گزرا, اے حسین کس کس مصیبت پہ روئے, کس کس مصیبت پہ روئے. لاشیں پائمال ہو جاتی ہیں, لعین حکم دیتا ہے, یہ ملعون حکم دیتا ہے کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا, ابھی حق ادا نہیں ہوا, ابھی انعام کے مستحق نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ کہنے لگا کیا دیکھتے نہیں کہ حسین کے خیمے محفوظ ہیں ابھی تک, حسین کے حرم محفوظ ہیں ابھی تک. فوجوں تیار ہو جاؤ, خیموں کو لوٹو, اور جب لوٹ لو پھر جلا دینا. جب جلانے کا وقت آتا ہے, لعین آتے ہیں خیام حسینی پہ, حملہ شروع کر دیتے ہیں, خیام کو لوٹنا شروع کرتے ہیں, جو چیز ملتی ہے اٹھا لیتے ہیں. بیمار کے خیمے میں آتے ہیں, بیمار کے خیمے میں آ کر جس قالین پہ بیمار پڑے تھے اسے نیچے سے کھینچ کے نکال لیتے ہیں. بیمار کربلا ریت پہ بیماری کی حالت میں جناب زینب اولیاء آگے آ جاتی ہیں. ایک روایت میں لکھا ہے شمر لعین جب خیمہ میں داخل ہوتا ہے لوٹنے کے لیے, جب دیکھا اس نے سید ساجدین بیماری کی حالت میں ہے تو کہنے لگا حسین کا یہ بیٹا بچ گیا ہے, حسین کا یہ بیٹا زندہ ہے, تلوار کھینچتا ہے سید ساجدین کی شہادت کے لیے. جناب زینب اولیاء سامنے آ کر زین العابدین کی ڈھال بن کر کیا فرماتی ہے, یہ تلوار پہلے سر زینب پہ چلے گی پھر زین العابدین پہ چلے گی. چند لعین اس کو روکتے ہیں کہ لعین دیکھتے نہیں حسین کا بیٹا بیمار ہے, بیماروں کو قتل کرنا مردانگی نہیں ہے, جوان مردی نہیں ہے. اس کو روک لیا جاتا ہے, خیمے لوٹتے ہیں. جب خیمے لوٹ گئے, جب زیورات لوٹ گئے, جب مال لوٹ لیا گیا, حکم دیتا ہے لعینوں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ابھی حسین کی بیٹیوں کے, حسین کی بیٹیوں کے زیورات, حسین کی بیٹیوں کے کانوں میں بالیاں. ہر لعین آگے بڑھتا ہے اور بڑھ کر لوٹتا ہے, لیکن اس کے پاس اتنا فرصت نہیں, اتنا انتظار نہیں کرتا کہ کسی بی بی کے کان سے بالیاں کھول کے دے دے. ایک بی بی کہتی ہے لعین میں تجھے کھول کے خود دیتی ہوں. کہتا ہے فرصت نہیں ہے, دیر ہو جائے گی, مجھے اگلی بی بی کو لوٹنا ہے. پالی پہ ہاتھ ڈالتا ہے, ازادارو اجرکم ربکم, اولاد والوں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں, چھوٹی چھوٹی بیٹیاں جب جاتے ہو نا بیٹیوں کے کانوں میں بالیاں ڈلوانے, جب کان کا سوراخ کرواتے ہو, میں نے دیکھا ہے ماؤں کو جب چھوٹی بچی کے کان میں سوراخ کراتی ہیں بچی کو درد ہوتا ہے, بار بار بھوسے دیتی ہے, میری بچی کو درد ہو رہا. میں یہ کہوں گا ام خاتون اگر آتی کربلا میں حسین کی یتیمہ, اجرکم ربکم, اجرکم ربکم, جزاکم ربکم, انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ, حکم دیتا ہے لعین بیبیوں کے پردے بھی لوٹ لو. پردے لوٹنا شروع ہوتے ہیں. جناب فاطمہ بنت حسین روایت فرماتی ہیں, اس روایت کی راویہ حسین کی بیٹی ہیں, حسین کی مظلوم بیٹی. تین بیٹیاں حسین کی کربلا میں تھیں. فاطمہ وہ بیٹی ہے سید الشہداء کی جو اس روایت کو بیان فرماتی ہیں. بی بی فرماتی ہیں جب انہوں نے بی بیوں کے پردے لوٹنا شروع کیے, یہ لعین آتے ہاتھوں سے پردے نہیں لوٹتے تھے, نیزوں سے پردے اتارتے تھے, نیزوں کی انیوں سے پردے اٹھاتے تھے. ایک لعین آیا میرے قریب, اپنا نیزہ بڑھایا, نیزے کی انی سے میرا مکنا اتارنا چاہا. میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے مکنے کو سنبھالا کہ میرا سر برہنہ نہ ہو جائے. عزادارو حسین کی بیٹی دشمن کے مقابلے میں اپنا پردہ کس طرح بچانا چاہتی ہے, دشمن سے بچانا چاہتی ہے.
بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے معصوم ہاتھوں سے پردے کو مضبوط مکنے کو تھاما کہ میرا سر اریان نہ ہو جائے، لیکن وہ لعین لوٹ رہا تھا، وہ نیزے کی انی سے زور سے لگا کے مکنا کھینچنا چاہ رہا تھا، میں مکنا کو بچانا چاہ رہی تھی، میں نے دیکھا وہ رو بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا ملعون تو روتا بھی ہے تو لوٹتا بھی ہے؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں۔ اللہ اکبر، لوٹنے والے کو پتا ہے آل رسول ہیں، نامعلوم خاندان نہیں لوٹ رہا، آل رسول لوٹ رہا ہے، رسول کا خاندان لوٹ رہا ہے، رسول کی بیٹیوں کو لوٹ رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں جب تجھے پتا ہے ہم آل رسول ہیں تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا، کسی اور کے حصے میں آ جائے گا۔ بی بی فرماتی ہے وہ مرد تھا، میں نے بہت مکنا بچانا چاہا لیکن وہ لعین طاقت سے نیزے سے میرا مکنا اتار کے لے گیا، میرا سر برہنہ ہو گیا، ہر طرف لوٹ مچی ہوئی تھی، اشکیا خیمے لوٹ رہے تھے، ایک شور تھا، بچوں کی چیخیں اور فریادیں تھیں۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے ان نامحرموں سے اپنا سر بچانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ زانگوں میں رکھ لیا تاکہ مجھے سر برہنا کوئی نہ دیکھے، مجھے سر برہنا کوئی نہ دیکھے۔ بی بی فرماتی ہیں لوٹ مچتی رہی، چیخو پکار جاری رہی، آہ ویلا جاری رہا، میں بچوں کی فریادیں سنتی رہی، میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنتی رہی، میں لوٹو لوٹو کی آوازیں سنتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی خاموشی ہو گئی، جب سناٹا ہو گیا، میں نے سر نہیں اٹھایا چونکہ میرا سر برہنا تھا، میں یہ جان رہی تھی کہ یہاں ابھی یہ اجنبی موجود ہوں گے، اگر میں نے ہاتھ اٹھائے میرے بالوں پہ نگاہ چلی جائے گی۔ بی بی فرماتی ہیں میں اپنا منہ زانوؤں میں رکھ کر بیٹھی رہی، ایک ہاتھ میرے کندھے پہ آگے پڑا، ہاتھ پڑنا تھا، ساتھ آواز آئی بیٹی فاطمہ اٹھ جا، لوٹ ختم ہو گئی، بیٹی فاطمہ اٹھ جا، اشکیا چلے گئے، خیمے لوٹ گئے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے آواز پہچان لی لیکن میں نے سر نہیں اٹھایا، یہ آواز میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کی تھی، میں نے اپنا چہرہ زانوؤں میں رکھا، زانوؤں میں رکھ کر میں نے کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہیں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرا سر برہنا ہے، پھوپھی اماں اگر کوئی پردہ لا کے دے دیں، اگر چادر لا کے دے دیں، میں اپنا سر ڈھانپ لوں، پھر آپ کے فرمان کی اطاعت کر کے اٹھ جاتی ہوں۔ پھوپھی نے رو کر کیا کہا فاطمہ بیٹی میں چادر لا کے دیتی ہوں، میری بیٹی ذرا ایک دفعہ زانوؤں سے اپنا منہ اٹھا اور ذرا میرے چہرے پہ نگاہ ڈال، پھر میں تجھے پردہ لا کے دیتی ہوں۔ فاطمہ بنت حسین یہ روایت نقل کر رہی ہے، عزادار شام غریبہ کو کیا ہوا، حسین کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہے میں نے ہاتھ سر پر رکھے اور زانوؤں سے منہ اٹھایا اور بی بی کے پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد میں نے وہی ہاتھ جن سے سر ڈھانپا تھا سر پیٹنا شروع کیا، پھوپھی اماں یہ آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے، زینب کی چادر بھی لوٹ گئی، زینب کی چادر بھی لوٹ گئی، چادر تطہیر لوٹ گئی، وہی چادر لوٹ گئی جو سید ساجدین شام کی قید سے آزاد ہوئے۔ یزید نے کہا سجاد مجھے سنا ہے آپ کا سامان لوٹ گیا، مجھے تفصیل بتاؤ، میں لوٹانا چاہتا ہوں، تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا لعین اور کچھ بھی نہ دے، تو دے نہیں سکتا، فقط ایک چادر لوٹا دے جو تیرے لعینوں نے کربلا میں لوٹی تھی۔ یزید کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا، فقط وہ چادر مانگ رہا ہے، اس چادر میں کیا خصوصیت ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ میری جدہ زہرا کی نشانی ہے، میری جدا زہرا کی نشانی، زہرا دن بھر چکیاں چلاتی ہے، دن بھر چکیاں چلاتی، رات کو بیٹھ کر زخمی ہاتھوں سے چادر بناتی۔ علی پوچھتے زہرا کیا بنا رہی ہو، بی بی فرماتی چادر بنا رہی ہوں۔ علی پوچھتے کس کے لیے بن رہی ہے، فرماتی بیٹی زینب کے لیے، اور علی فرماتے یہ تو ابھی چھوٹی 3 سال کی ہے۔ زہرا فرماتی ایک دن بڑی ہو جائے گی، ایک دن جوان ہو جائے گی، میں چادر بنا کے رکھتی ہوں، علی اس دن میں نہیں ہوں گی، میری زینب کو چادر دے دینا۔ لیکن یہ وہی چادر ہے، یہ چادر زہرا، کربلا میں لٹ گئی۔ جب پردے لوٹ لیے جاتے ہیں، لعین حکم دیتا ہے ابھی خیموں کو آگ لگا دو، خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، خیموں میں شعلے اٹھتے ہیں، خیموں میں آگ لگ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے فریادیں کرتے ہوئے ایک جلتے خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، آگ اس خیمے میں پہنچ جاتی ہے، اس خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، آگ اس خیمے میں پہنچ جاتی ہے۔ بیبیاں آ کر سیدہ سے پوچھتی ہیں، بی بی حکم کیا ہے؟ آیا جلتے خیموں میں جل کے مر جانا ہے یا جان بچانا ہے؟ جناب زینب اولیاء فرماتی ہیں میں حجت خدا سے پوچھ کے آتی ہوں۔ بی بی جاتی ہیں سید ساجدین کے خیمے میں، جا کر امامت کا پہلا فتویٰ پوچھتی ہیں، امام سجاد کتنا مظلوم امام، اپنی امامت کا پہلا فتویٰ دے رہے ہیں، پہلی بات پوچھی جا رہی ہے، اے حجت خدا بتائیں خیموں میں جل مرنا ہے یا جان بچانا ہے؟ امام فرماتے ہیں جان بچائیں، خیموں میں جل کے نہیں مرنا۔ جب بی بی نے آ کر حکم امام بتا دیا، بی بیوں نے خیموں سے باہر آنا شروع کیا۔ لیکن عزادارو، یہاں ایک مطلب آپ کو ذہن میں تصور کرنا پڑے گا، سید الشہداء نے خیام کی حفاظت کے لیے خیام کی پشت پر آگ کی خندق جلائی ہوئی تھی، خندق کھدوا کر اس میں آگ جلائی تھی تاکہ یہ لعین پشت سے خیموں پر حملہ نہ کر دیں حفاظت کے لیے۔ اب جب شام غریبہ ہوئی، اس خندق میں ابھی آگ موجود تھی، خیمے بھی جل رہے ہیں، سید ساجدین نے فرما دیا کہ بی بیو جان بچاؤ، خیموں میں جلنا نہیں ہے۔ بی بیاں باہر آتی ہیں، جناب زینب اولیاء فرماتی ہیں بی بیو جان بچانی ہے، جلتے خیموں سے باہر چلی جاؤ۔ لیکن باہر کا منظر کیا ہے؟ خیموں کے سامنے اشکیا گھوڑوں پہ کھڑے ہوئے، تلواریں تانے ہوئے، خیموں کے جلانے میں نامحرم مشغول ہیں، اور پشت خیام پہ آگ ہے، خندق میں آگ جل رہی ہے۔ اب حجت خدا نے یہ تو بتا دیا کہ باہر نکل کے جان بچانی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کس راہ سے جائیں۔ آیا ان اجنبیوں کے بیچ میں سے گزر کے جائیں، ان کے گھوڑوں کے اوپر نیچے سے گزر کے جائیں، یا خندق پھلانگ کے جائیں؟ یہاں پر اشکیا کے دشمن کا راوی ذکر کرتا ہے، خیموں کے جلنے کا منظر بڑا عجیب تھا، کوہرام برپا تھا، فریادیں برپا تھیں، سہمے ہوئے بچے، ڈرے ہوئے بچے بابا بابا کرتے ہوئے جلتے خیموں سے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی گھوڑوں کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی آگ کی خندق کی طرف بھاگ رہا ہے۔ جو گھوڑوں کی طرف بھاگے، بکھرے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پائمال ہو گئے، زندہ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پائمال ہو گئے۔ ایک بچی ظاہراً جلتے ہوئے خیمے سے یا خندق کی آگ سے اس کے دامن میں آگ لگ جاتی ہے، وہ بھاگی ہوئی مقتل کی طرف بابا بابا کرتی ہوئی بھاگ رہی ہے۔ یہ راوی کہتا ہے میں نے بچی کے دامن میں جب لگی ہوئی آگ دیکھی تو مجھے بڑا رحم آ گیا، ترس آ گیا، میں آگے بڑھا، جب میں اس کے قریب گیا تو دامن میں آگ لگی ہوئی جل رہی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی سہم کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میرا سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ پہلے اپنے رخسار بتاتی ہے،
اگر تو تماچے مارنے آیا ہے تو میں تماچے کھا چکی ہوں، اگر تو لوٹنے آیا ہے میرے چھتے کان دیکھ لے، میرے زخمی کان دیکھ لے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ کہنے لگا، بی بی میں لوٹنے نہیں آیا، میں تو آگ بجھانے آیا ہوں۔ کہتا ہے یہ بچی بابا بابا کرتی ہوئی چلی گئی۔ بچے مقتل میں چلے گئے، صحرا میں چلے گئے، رات کا عالم ہے، عزادار رات کا عالم ہے۔ کوئی بچہ کس سمت میں چلا گیا، کوئی کس سمت میں چلا گیا، رات ہو گئی، اندھیرا آ گیا، کربلا میں شام ہو گئی، کربلا میں شام ہوئی۔ عزادار ایسے نہیں ہوئی، ابھی تو مجلس سے اٹھے گا، اپنے گھر جائے گا، اپنے خاندان کے ساتھ جائے گا، اپنے بچوں میں چلا جائے گا، تیرا گھر بھی محفوظ ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے، تمہارے خاندانوں کو محفوظ رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن عزیز من، آج شام غریباں ہیں، یہ منظر شام غریباں کا ہے، اہل بیت کے بچے جلتے خیموں میں۔ جناب زینب اولیا فرماتی ہیں بہن ام کلثوم سے، بی بی رات ہو گئی، خیمے جل گئے، لعینوں نے جو ظلم کرنا تھا کر دیا، اب شہداء کے یتیموں کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ دونوں بیبیاں نکلتی ہیں، بچوں کو آوازیں دیتی ہیں، صحرا میں چلی جاتی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک پائے مال بچے کی لاش لا کے ماں کی گود میں رکھ دیتی ہیں، ماں کی گود میں رکھ دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے بچے کو تلاش کرنے نکل جاتی ہیں۔ مقتل میں بیبیاں جب تلاش کرتے کرتے بچوں کو جاتی ہیں، یتیمہ حسین نظر نہیں آتی، یتیمہ حسین نظر نہیں آتی۔ بیبیاں آواز دیتی ہیں، آواز کا جواب نہیں آتا۔ بیبیاں بلاتے بلاتے ایک گودال میں پہنچتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ لاش پائے مال لاش ہے، سر نہیں ہے، اور بچی بابا بابا کی لاش کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اٹھاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، سینے سے لگا کر فرماتی ہیں، بیٹا شام ہو گئی، لعین چلے گئے، بیٹا یہاں کیسے پہنچائی؟ بی بی فرماتی ہیں کہ جب خیام میں آگ لگی، میں آگ سے بھاگ کر بابا بابا کرتی ہوئی مقتل کی طرف آئی، اس گودال سے آواز آئی، آجا میری بیٹی، آجا میری بچی، تیرے بابا کا سینہ حاضر ہے، لیکن یہ سینہ ہر روز کی طرح نہیں، میری بچی یہ وہ سینہ نہیں جس پہ روز سویا کرتی تھی، آج سینہ پائمال ہو گیا، زخمی ہو گیا، تلواروں کے زخموں پر، نیزوں کے زخموں پر بچی سر رکھ کے سو جاتی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں، پھوپھی اماں جب میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی، میں نے عالم رویہ میں، میں نے عالم رویہ میں اپنی جدہ زہرا کو دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، میں نے بابا علی کو دیکھا ہے، انہوں نے پیغام دیا ہے، اور میں نے بابا حسین کو دیکھا، میں نے بابا حسین کو بھی دیکھا۔ اماں زہرا کے پاس ہیں، نانا رسول اللہ کے پاس ہیں، بابا حسین بھی پاس ہیں، اور جب مجھے دیکھا روتا ہوا تو بابا فرماتے ہیں، میری بچی، میری بچی تو رو مت، میرا پیغام میرے شیعوں کو جا کر دے دینا۔ یہ بڑی منفرد روایت ہے عزیز من، بڑی عجیب روایت ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو حسین ابن علی نے شہادت کے بعد اپنی بیٹی کو بتائی شیعوں کے نام، کہ جا کر میرے شیعوں کو بتا دینا۔ کیا بتانا میری بیٹی؟ اے میری بیٹی، میرے شیعوں کو کہنا، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فندبونی او سمعتم بشہید او غریب فذکرونی۔ اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی تمہیں ملے، جب میٹھا پانی ملے، پانی کو لب لگانے سے پہلے مجھ تشنہ لب کو یاد کر لینا۔ اے میرے شیو، جب پانی تک تمہارے لب پہنچے مجھے یاد کر لینا، مجھے یاد کر لینا۔ جب کسی شہید کو دیکھو، جب کسی غریب کو دیکھو تو مجھے یاد کر لینا۔ پھوپھی لے کر آتی ہیں یتیمہ حسین کو لا کر جلے ہوئے خیموں میں۔ عجیب منظر ہے جلے ہوئے خیموں میں، خیموں کی راکھ پر کچھ مائیں ایسی ہیں، عزاداروں کچھ مائیں ایسے ہیں جن کی آغوش میں پائمال بچے پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بچے کا نام لے کر رو رہی ہیں۔ کوئی اپنے بھیا کو رو رہی ہے، کوئی اپنے بچے بیٹے کو رو رہی ہے، کوئی اپنے بابا کو رو رہی ہے۔ عجیب کوہرام برپا ہے، لیکن ایک ماں ہے جلے ہوئے خیمے سے ذرا سب سے ہٹ کر دور ہو کر بیٹھ کر رات کی تاریکی میں فقط نگاہیں کر رہی ہے، رو نہیں رہی ہے، فقط نگاہیں کر رہی ہے۔ بیبیاں جاتی ہیں، جا کر کہتی ہیں رباب بیبیوں سے دور کیوں بیٹھی ہوئی ہو، خیموں کی راکھ میں تنہا کیوں بیٹھی ہو؟ بیبی فرماتی ہے آئے میرا اصغر، میرا شیرخوار، میرا اصغر، رباب ساری عمر خیمے میں نہیں بیٹھی، کہاں بی بی ہو؟ اب اصغر کے بغیر میں کیسے ہوں؟ بی بی ہو کے اندر یہ اجڑی آغوش لے کر مجھے بچے کا گلا یاد آتا ہے، مجھے اصغر کا تشنا گلا یاد آتا ہے۔ جناب زینب اولیاء، جناب زینب اولیاء، جب ان بیواؤں کو دیکھتی ہیں، ان یتیم بچوں کو دیکھتی ہیں، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کر کھڑی ہو کر ان بیبیوں سے فرماتی ہیں، اے بیبیو، اے بیبیو، آج کوئی مرد موجود نہیں ہے سوائے بیمار کربلا کے، آج عباس بھی موجود نہیں ہے، آج حسین بھی موجود نہیں ہے، آج علی اکبر بھی موجود نہیں ہے، آج کوئی خیمہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن اے بیبیو اب ڈرنا نہیں، علی کی بیٹی موجود ہے، شہیدوں کی وارث موجود ہے، آج میں علی اکبر بھی ہوں، آج میں عباس علمدار بھی ہوں، اور آج میں مظلوم حسین بھی ہوں۔ اور یہ جملے کہہ کر پھر جاتی ہے بیبیوں سے تھوڑا دور ہو کر دو زانو بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، میرے رب، میرے پروردگار، میرے پالنے والے، اس امتحان میں ڈالنے والے، اب مجھے اتنا صبر بھی دے، اتنی شجاعت بھی دے، میں علمدار بن کر ان بیواؤں کا حفاظت کر سکوں۔ عزاداروں، جلے خیموں کے اندر کوہرام برپا ہے، اور زینب اولیاء جلے خیموں میں ندائیں دے رہی ہے، الحفیظ والایمان کی ندائیں دے رہی ہے، بیبیوں کو کہہ رہی ہے گھبرانا نہیں، زینب موجود ہے، زینب موجود ہے۔ اور پھر عزاداروں، پھر عزاداروں وہ وقت آ جاتا ہے، بیبی نماز کے لیے، تہجد کے لیے قیام کرتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح نماز نہیں پڑھتی، بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ بیبیاں پوچھتی ہیں، یہ نماز تہجد وہ ہے سید الشہداء نے آخری لمحوں میں جناب زینب اولیاء کو فرمایا تھا، بیبی مجھے اپنی نماز شب میں بھولنا نہیں، مجھے اپنی نماز تہجد میں بھولنا نہیں۔ بیبی جلے ہوئے خیموں میں راکھ پر مسلح بچھاتی ہے، اور اسی راکھ کا مسلح بنا کر نماز بیٹھ کر پڑھتی ہے۔ بیبیاں پوچھتی ہیں، بیبی آپ ہر روز تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھیں، آج بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ فرماتی ہے، آج میری ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، آج میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اے پروردگار، نماز کے دوران دعا کرتی ہے، پروردگار آج زینب کو وہ طاقت عطا کر تاکہ عباس علمدار بن جائے، علی اکبر بن جائے، حسین بن کر اس کاروان کی حفاظت کرے۔ اور عزادار، اور عزادار، تو ابھی گھر چلا جائے گا، اپنے گھر میں جا کر آرام سے سو جائے گا، علی کی بیٹی ساری رات فریادیں کرتی رہی، اس لیے کہ آج کوئی مرد موجود نہیں، آج بیوائیں موجود ہیں، ان کا سہارا زینب اولیاء ہے، شام غریباں آل رسول پر، سادات پر، شام غریباں ماتم حسین